شریک نہیں ٹھہراتے اور قتل نہیں کرتے اور ذکر تھا کہ کفار اور مشرکین کی توبہ کر کے اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور معاصی اور نافرمانی کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے اعمال صالحہ لے لیں گے. اب آگے ذکر ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اگر وہ یہ توبہ کریں اگر ان سے بھی کوئی خطا کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اعمال صالح کرتے رہے. تو ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کو بھی اپنی طرف اپنا قرب سے منور فرمائیں گے. اس توبہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو اس میں یہ عزم اور ارادہ ہو, اس میں عزم اور ارادہ یہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جب انسان عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور گناہ نہیں کروں گا, اور شیطان اس وقت میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ توبہ تو تم 10 مرتبہ کر چکے ہو تو پھر توبہ تمہاری ٹوٹ جائے گی, یہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وسوسہ شکست توبہ سے عزم شکست توبہ لازم نہیں ہے. عزم شکست توبہ کیا ہے, یعنی توبہ کو توڑنے کا ارادہ, عزم معنی ارادہ. اور ایک ہے وسوسہ شکست توبہ, یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی, اور ایک عزم ہے کہ توبہ توڑوں گا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا وسوسہ شکست توبہ سے عزم شکست توبہ کو توڑا نہیں جا سکتا, کیونکہ یقین کو توڑنے کے لیے یقین کی ضرورت ہے. جیسے کسی آدمی نے قسم کھائی کہ جیسے کسی آدمی نے وضو کیا, وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں باوضو ہوں. لہٰذا بعض مرتبہ کبھی شک ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, تو یقین کو توڑنے کے لیے یقین چاہیے. تو جس طرح وضو کرنے پر قسم کھا سکتا ہے اسی طرح وضو کے توڑنے پر بھی قسم کھا سکے تب وضو ٹوٹتا ہے. بلا وجہ وسوسے سے اور صرف شک کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. انسان کو یقین ہی ایک بات ہوگی تھی میرا وضو ٹوٹ گیا, فلاں وضو کو توڑنے والی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کام ہوا جس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ گیا. لہٰذا اسی طرح سے توبہ کا بھی کیا ہے, توبہ کا بھی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, تو توبہ کے توڑنے کا وسوسہ آنا میرے پیارے دوستو اس سے وہ توبہ ٹوٹتی نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور قرب اور تعلق بڑھائے کہ اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں, بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور مجھے وسوسہ بھی آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس توبہ میں مدد فرما دیجئے اور میری اس توبہ کو راسخ فرما دیجئے اور میری اس توبہ پر مجھ کو قائم فرمائیے. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح توبہ کر لی اور مان لو دوبارہ اس کی توبہ ٹوٹ گئی, تو اس سے پہلی جو توبہ مقبول ہو چکی ہے وہ توبہ غیر مقبول نہیں ہوتی, بلکہ اب نئے جو گناہ کیا اس نئے گناہ کے لیے نئی توبہ کرے, جیسے کسی آدمی نے وضو کیا, اب وضو کر کے اس نے نماز پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کری, اب بعد میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا دوبارہ وضو کر کے نمازیں پڑھے گا؟ نہیں, پرانی جو نمازیں پڑھ لی اب نئی نماز پڑھنے کے لیے اور نئے تلاوت کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے کس چیز کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے وضو کر کے وہ تازہ ہو جائے. اسی طرح سے اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی کہ گناہ دوبارہ ہو گیا, تو پھر کیا کرے کہ بس دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور مغفرت مانگے, اور میرے مرشد فرماتے 2 رکعت صلات توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رو, اللہ تعالیٰ سے گاؤ اور گڑ گڑا کر معافی مانگو اور توبہ کرو, یعنی ارادہ کرو آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے, بس پھر دوبارہ توبہ اسی طرح سے وہ چل پڑے گا. اس لیے اس میں یہ ذکر کیا کہ جو مسلمان غفلت سے مبتلا ہو گیا پھر توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کر لی کہ اس کے عمل سے توبہ کا ثبوت ملنے لگا, اس کے جیسے کسی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے توبہ کر لی کہ جی آئندہ میں نمازیں پوری پڑھوں گا، اور وہ کیا پوری نمازیں پڑھ بھی رہا ہے، پوری نمازیں پڑھ بھی رہا ہے اور پرانی جو قضا ہو گئی ہے اس قضا کو بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس کی اس سے یہ ہو گیا کہ یہ شخص عند اللہ مقبول ہو گیا. اس لیے توبہ کے بعد توبہ کی مقبولیت کا اثر اور علامت یہ ہے کہ انسان اس کے بعد عمل صالح کے اندر لگ جائے. جیسے اب داڑھی کاٹتا ہے، اب داڑھی کیا ہے، داڑھی چھوڑ دی، اب یہ داڑھی رکھنا شروع کر دی، تو یہ کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی کیونکہ عمل صالح کے اندر لگ گیا. انشاءاللہ اس کو بھی یہی فائدہ ملے گا ایسے توبہ کرنے والوں کو کہ جس نے توبہ گناہ سے توبہ کر لی اور توبہ کر کے وہ عمل صالح میں رکھ گیا، تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو سیئات ہے یعنی اس کے گناہ ہے اس کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. یہ تھی صفت. دسویں صفت یہ ہے اللہ کے عاشقوں کی کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، یعنی ایسی مجلسیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مجلسیں ہوں، جس کے اندر آج کل کی دعوتیں جو ولیمہ وغیرہ اور یہ شادی کی دعوتیں اگر اس میں جو ہے مووی ہے اور اس میں مکس گیدرنگ ہے یہ سب بھی شامل ہے، یا ایسی مجلسیں جہاں پر غیبتیں ہوتی ہوں، علماء پر اعتراضات ہوتا ہو، یا ایسی مجلس جہاں پر کوئی ایک اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں پر یہ اللہ کے جو عاشقین ہیں یہ شریک نہیں ہوتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے کھیلے ہیں، یہ میلے وغیرہ اس سے یہ بھی مراد ہے. اور حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں. عمرو بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں ہیں. زہری امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام قول کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ساری مجلس زور ہے، یعنی مجلس زور سے مراد جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اور گناہ ہوتا ہو، تو اللہ ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. اسی سے وہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پینا اور گپے لگانا، وہاں ٹی وی بھی چل رہا ہے، گالیاں، گانجا اور سٹا اور یہ اور وہ اور غیبتیں، تو یہ سب اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. لہذا اللہ کے عاشقوں کو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کو ایسی محفلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لغو و باطل کا بالقصد دیکھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں ہے. لغو اور باطل یعنی فضول اور گناہ کی بات کا دیکھنا بھی اس کی شرکت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے.